السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر افغانستان میں مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 4 رکنی سٹیئرنگ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سرتاج عزیز کا قومی اسمبلی میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
عدم رواداری کے مسئلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اظہار تشویش، ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شمال مشرقی شام میں متعدد ٹرک بموں کے حملے میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کی شام ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے عمل کے لیے تبادلہ خیال میں شامل 4 ملک، پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ بھی اب ایسے نظام کو وضع کرنے پر متفق ہیں جس کے تحت افغانستان میں ترجیحی بنیادوں پر افہام و تفہیم کے عمل کو بحال کیا جا سکے۔ یہ بات انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان میں کہی۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ عشرت سلیم۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان میں مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 4 رکنی سٹیئرنگ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ چین اور امریکہ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں رواں ہفتے افغانستان سے متعلق ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں قومی اسمبلی میں جمعے کو ایک پالیسی بیان دیا اور قانون سازوں کو اعتماد میں لیا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں ہونے والی بات چیت کے علاوہ اس موقع پر پاکستان آنے والے متعدد وزرائے خارجہ اور افغان صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں بہت اہم تھیں۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان میں سلامتی کی صورتحال، پاک افغان تعلقات میں بہتری اور افغانستان میں مفاہمت کے عمل کی بحالی اہم موضوعات تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور صدر اشرف غنی کی 2 طرفہ ملاقات کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اجلاسوں اور بعد میں ان 4 ممالک کے مشترکہ اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین اس بات پر متفق تھے کہ افغانستان میں امن لانا پورے خطے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے اور اس کی ذمہ داری صرف افغانستان اور پاکستان پر ڈالنے کی بجائے مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ جولائی میں افغان حکومت کے طالبان نمائندوں کے ساتھ پاکستان کے سیاحتی مقام مری میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور چین کے نمائندے مبصرین کی حیثیت سے شریک تھے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امن مذاکرات اس وقت دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو اس کے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری 2 یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریوائول ہے وہ کب ہوگی، لیکن کم از کم آنے والے دنوں میں ایک پروسیس آف کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اور امید کرنی چاہیے۔ اس وقت چونکہ وہاں لڑائی میں لل ہے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جس کے حوالے سے پیس ٹاکس اگر شروع ہوں تو ان کا بخاطر خواہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔
دریں اسنا، افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کو کہا کہ بات چیت کے حامی طالبان سے مصالحت کے لیے سنجیدہ مذاکرات جلد شروع ہوں گے اور کسی نتیجے تک پہنچیں گے، تاہم انہوں نے اس بارے میں نظام الاوقات کا ذکر نہیں کیا۔ کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مفاہمت پر یقین رکھنے والے طالبان کو اصولوں کی بنیاد پر حکومت قبول کرے گی، لیکن ان افراد کے خلاف لڑائی کی جائے گی جو تشدد کی راہ ترک کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے افغانستان میں امن کے عمل کو جلد بحال کرنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل اور پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ رچرڈ آلسن بھی شریک تھے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے جمعے کے روز جوہری ہتھیار لے جانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے 2750 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شاہین 3 نامی اس میزائل کا تجربہ جمعے کو کیا گیا اور اس کا مقصد اس ہتھیار کے ڈیزائن اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ بیان کے مطابق اس میزائل کا ہدف بحیرہ عرب میں تھا، فوج کے بیان کے مطابق پاکستان کے اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل مظہر جمیل نے ملکی دفاع کی صلاحیت کے حصول کی جانب ایک اہم سنگ میل عبور کرنے پر متعلقہ سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دی. بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل مظہر جمیل نے کہا کہ پاکستان خطے میں پرامن بقائے باہمی کی خواہش رکھتا ہے اور ان کے بقول نیوکلیئر دفاعی صلاحیت سے جنوبی ایشیا میں استحکام کا نظام مضبوط ہوگا. انہوں نے کسی بھی طرح کے جارحانہ عزائم کی صورت میں ملکی دفاع کے لیے اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام اور اسٹریٹجک فورس کی تیاری پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ میزائل تجربہ ایسے وقت کیا گیا جب رواں ہفتے ہی اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی پاکستانی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد دو طرفہ مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا گیا. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعے کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی بھارت سے بات چیت کا عمل شروع ہوگا کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی میں کمی کے ساتھ ساتھ دو طرفہ مسائل کے حل کی جانب بھی پیش رفت ہوگی.
انڈیا کے ساتھ پروسیس رک چکا تھا ڈائیلاگ کا اور بات چیت کا, وہ دوبارہ ریزیوم ہوا ہے اور کمپریہنسو ڈائیلاگ کی شکل میں ہوا ہے جس میں کشمیر سمیت تمام امور پہ بات ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے, لیکن کم از کم جو موجودہ کشیدگی ہے وہ کم ہو جائے گی. اس سے امید کرتے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی ہے اور جانیں ضائع ہوتی ہیں ان میں کمی آئے گی, اور جب بات چیت شروع ہوگی تو امید ہے جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ ان کو حل کرنے میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی کمی آئے گی.
پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ جوہری اثاثوں کی حفاظت کے معاملات پر بین الاقوامی موقف کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے, جبکہ اس کے علاوہ بطور ایک ریاست کے وہ اس ضمن اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور عدم رواداری کے خلاف ایک مہم چلانے کا اعلان کیا ہے جس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک میں بڑھتی عدم رواداری پر اظہار تشویش کیا اور اس کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کے امروہہ میں منعقدہ پرسنل لا بورڈ کے دین و دستور بچاؤ اجلاس میں مقررین نے ملک کے موجودہ حالات پر اپنی فکر مندی ظاہر کی اور کہا کہ دین اور دستور کا تحفظ آج وقت کی ضرورت ہے. بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کے امیر مولانا ولی رحمانی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مسلمان ملک کے موجودہ حالات سے پریشان ہیں اور وہ اس صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ مودی حکومت مسلم پرسنل لا کے ساتھ جوڑ توڑ سے کام لینا چاہتی ہے اور عوام پر مذہبی ضابطوں اور اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے عدم رواداری کے خلاف مہم چلانے کے سلسلے میں بتاتے ہوئے کہا,
تحریک جو ہے اس کو لانچ کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے, اور اس میں نشانہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کی گئی ہے اس کے نتیجے میں دین کو بھی خطرہ ہے اور کانسٹیٹیوشن کو بھی خطرہ ہے. تو ہم لوگ ایسی تحریک مل جل کر ہندوستان کے وہ لوگ جو دستور کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد لے کر اور ان کو مدد دے کر ہم لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن کو بچائیں.
مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ ہم لوگ اس تحریک میں ان غیر مسلموں کو بھی شامل کریں گے جو ہم خیال ہوں اور جو ملک کے موجودہ حالات پر فکر مند ہوں. اس سلسلے میں تاریخ کا اعلان بعد کو کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں میں جس طرح سوریہ نمسکار, وندے ماترم اور یوگا دیوس کا اعلان کیا گیا ہے وہ باعث تشویش ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مقررین اور علماء نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ حکومت عدالت کے توسط سے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنا چاہتی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. علماء اور دانشوروں نے دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ اسلام کے نام پر تشدد برپا کیے ہوئے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ اسلام کے دوست نہیں دشمن ہیں. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے. اس اجلاس میں ملک بھر سے اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی. اس میں غیر مسلم مذہبی رہنماؤں نے بھی حصہ لیا اور ملک میں خیر سگالانہ ماحول کے قیام پر زور دیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی قیادت میں اتحاد کی فضائی کارروائیوں میں داعش کے 3 سرکردہ رہنما مارے جا چکے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں دہشت گرد گروپ کے وزیر خزانہ ابو سہلے بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
پینٹاگون کے ترجمان سٹیو وارن نے جمعرات کے روز ان حالیہ فضائی حملوں میں مارے جانے والے انتہا پسندوں کے بارے میں بتایا.
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and
Saleh پیسے بٹورنے کی سرگرمیوں میں ملوث تیسرا اہم ممبر تھا جسے ہم حالیہ مہینوں میں ہلاک کر چکے ہیں. اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکتوں سے گروپ کے اندر پیسے جمع کرنے کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچے گا. سٹیو وارن نے مزید کہا کہ صالح کی ہلاکت سے داعش کے اندر مالیاتی سرگرمیوں کو دھچکا لگے گا. پینٹاگون کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ عراق کے شہر رمادی میں اتحاد کی فضائی حملوں میں اب تک داعش کے 350 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں. ایک عراقی جنرل یحییٰ رسول نے بھی رمادی میں پیش رفت کی اطلاع دی ہے. ان کے الفاظ،
جہود کبیر، انتصار کبیر، هذا نصر يضاف الى الانتصارات التي تحققت
بڑی سطح پر کوششیں اور ایک بہت بڑی فتح. یہ فتح عراقی مسلح فورسز اور عراقی فوج کی کامیابیوں میں اضافہ کرتا ہے جو انہوں نے حاصل کی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں انبار آپریشن کے بعد رمادی شہر کو آزاد کرانے کا بھی پلان ہے. یہ الفاظ تھے ایک عراقی جنرل یحییٰ رسول کے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ رمادی کو آزاد کرانے کا عمل مایوس کن حد تک سست ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بالآخر داعش سے یہ قصبہ آزاد کرا لیا جائے گا. لیکن امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے یہ نہیں بتایا کہ اس قصبے کو داعش سے آزاد کرانے میں کتنا وقت لگے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمال مشرقی شام میں متعدد ٹرک بموں کے حملے میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں کئی خواتین اور ڈاکٹرز شامل ہیں. لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے جمعے کے روز بتایا کہ شامی سفارتکاری کی نئی کارروائیوں کے دوران تشدد کے یہ تازہ ترین واقعات ہیں. امریکہ، روس اور اقوام متحدہ کے سفارتکار جمعے کے روز جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شام کے امن عمل کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. یہ اجلاس اس کے ایک روز بعد ہو رہا ہے جب شام کے متعدد اپوزیشن گروپوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ بات چیت کا ڈھانچہ طے کیا جائے. شام کے سیاسی اور مسلح دھڑوں کے 100 سے زیادہ نمائندوں نے جمعرات کے روز ریاض میں ایک غیر معمولی اجلاس کا اختتام اس منصوبے پر اتفاق کرتے ہوئے کیا کہ بات چیت کے لیے کوششوں کو آگے بڑھایا جائے. شامی قومی کونسل کے رکن لوئے صافی نے کہا،
Everybody in this conference said, no way, Assad is the problem, is part of the problem, he can't be part of the solution.
وہ کہہ رہے تھے کانفرنس میں شریک ہر شخص نے کہا کہ اسد ایک مسئلہ ہے، مسئلے کا حل ہے، وہ حل کا حصہ نہیں ہو سکتے. ان کی روانگی ممکنہ طور پر تبدیلی کا آغاز ہوگی. سعودی عرب میں ہونے والی بات چیت پچھلے ماہ 20 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے منصوبے کے نتیجے میں ہوئی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس معاہدے میں ابھی کچھ امور طے ہونا باقی ہیں جو شامی باغی گروپوں نے شامی حکومت سے بات چیت کے لیے اس ہفتے طے کیا ہے. کیری نے امید ظاہر کی کہ یہ معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. وہ پیرس میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس سے علیحدہ شام کے بحران پر بات کر رہے تھے. امریکہ کی جانب سے شام کے معاملے پر روس کے ساتھ اختلافات کے باوجود وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ روس شام میں سیاسی حل کی بین الاقوامی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. پیرس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں علیحدہ ملاقاتوں میں مسٹر کیری نے بتایا کہ وہ آئندہ ہفتے ماسکو جائیں گے، جہاں وہ شام اور یوکرین کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے. وائس آف امریکہ کے پام ڈاکنز کی رپورٹ. مسٹر کیری کا روس کا یہ دورہ ان کے مئی میں ہونے والے دورے سے مماثلت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے شام کے تنازع اور یوکرین میں روسی مداخلت پر بات کی تھی. مسٹر کیری ایسے وقت میں روسی حکام سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جب اس بحران کے حل کے لیے فوجی اور سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں،
Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support.
ہمارا مقصد شام میں سیاسی منتقلی میں سہولت پیدا کرنا ہے، جس سے متعلق باقی تمام جماعتوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے. ایک ایسے شام کے لیے جو غیر فرقہ وارانہ ہو، جہاں عوام انتخابات کے ذریعے پرامن طریقے سے اپنے قیادت خود چن سکے. امریکہ کی رہنمائی میں تمام شراکت داروں نے اس کی تائید کی ہے. ایسے میں جب امریکہ کی قیادت والی اتحادی افواج اور روس شام میں عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا کر فضائی حملے کر رہی ہیں، اس میں مجموعی طور پر توجہ اب بھی مختلف جگہوں پر مرکوز ہے، اور اس کی وجہ روس کی جانب سے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت ہے. تجزیہ نگار علی ابو اون کہتے ہیں
I hardly see any common ground between the Russian and
میں نے شام کے مسئلے پر امریکہ کی قیادت والی اتحادی جماعتوں اور روس میں بمشکل ہی کوئی قدر مشترک دیکھی ہے، سوائے ایک چھوٹی بات کے کہ دونوں ہی آئسس کو شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ یوکرین کے مسئلے پر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2014 سے اب تک روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسند باغیوں اور حکومت کے درمیان لڑائی میں تقریباً 9,000 جانیں گئی ہیں۔ مسٹر کیری کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب فریقین کے درمیان موجود عارضی جنگ بندی کا نازک معاملہ لڑائی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل مسٹر بین کہتے ہیں
There's been an increase in incidents since the 1st of September, several hundred ceasefire
یکم ستمبر سے لے کر اب تک اس طرح کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کئی سو مرتبہ دونوں جانب سے عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئیں، تاہم زیادہ تر روس کی جانب سے ایسا ہوا ہے۔ اس ماہ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں مسٹر کیری نے ایک بار پھر امریکہ کے اس مطالبے کو دہرایا کہ مشرقی یوکرین میں روسی مداخلت بند ہونی چاہیے۔ ان کے اس مطالبے میں یوکرین سے روس کے بھاری ہتھیاروں کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ایک خصوصی فوجی طیارے کے ذریعے 163 شامی پناہ گزین کینیڈا پہنچے ہیں، جن کا استقبال وزیر اعظم جسٹن ٹریڈیو نے کیا۔ کینیڈا نے آئندہ سال فروری تک اپنے ہاں 25,000 پناہ گزینوں کو آباد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ اس سلسلے کا پہلا گروپ تھا جو جمعرات کو دیر گئے ٹورانٹو پہنچا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا
They step off the plane as refugees. But they walk out of this terminal as permanent residents of Canada.
وہ پناہ گزینوں کی حیثیت سے طیارے سے باہر آئے، لیکن وہ ٹرمینل پر کینیڈا کے ایک مستقل شہری کی حیثیت سے چل رہے تھے۔ ان کے پاس سوشل انشورنس کے نمبر تھے، صحت عامہ کے کارڈز تھے، اور وہ مکمل طور پر کینیڈین بننے کے مواقع تھے۔ برونڈی نے ایک فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز 12 مسلح افراد نے دارالحکومت کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا، جنہیں فوجیوں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے مار دیا۔ کرنل باراتوزا نے ایک بیان میں کہا کہ 21 حملہ آوروں کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 فوجی زخمی ہوئے، تاہم فوجیوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کم از کم 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ صدارتی میڈیا کے ایک مشیر نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ یہ حملے فوجی کیمپوں سے قیدیوں کو چھڑانے کی کاروائی سے توجہ ہٹانے کے لیے کیے گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ موسمی تغیرات کے بارے میں پیرس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کچھ مشکل امور ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ کیری کا کہنا تھا کہ اجلاس بہت تعمیری رہا، بہت پیش رفت ہوئی، لیکن گزشتہ رات ایک طویل رات تھی جس میں کام ہوا، لیکن بہت سے مشکل مرحلے ابھی طے ہوں گے اور آج ان پر کام ہوگا، اور بہت سے گروپوں کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک مناسب راستہ نکل آئے گا۔ مطالعاتی جائزوں سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا بوجھ عموماً غریبوں کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر آب و ہوا سے متعلق موجودہ پالیسیوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو مستقبل میں غریبوں کے لیے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کیپوا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
پرنسٹن کے محققین کا کہنا ہے کہ ان کا تیار کردہ ماڈل ایسا پہلا جائزہ ہے جس میں اس پہلو پر غور کیا گیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور اس سے نمٹنے سے متعلق پالیسیاں ایک ہی ملک کے اندر رہنے والے غریبوں اور امیروں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ موجودہ صورتحال ہے اس کے نتائج بہت زیادہ غیر مساویانہ ہوں گے، اس لیے وہ دنیا کی انتہائی کمزور آبادیوں کے تحفظ کے لیے زیادہ مؤثر اور بھرپور پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مارک فلربے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تحت کیے جانے والے اس مطالعاتی جائزے کی قیادت کرنے والے شریک مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر پیرس کانفرنس میں ملکوں کے وعدوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کو روکنے کی کوششیں ناکام رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر منفی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، اور اگر درجہ حرارت میں اضافہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ کی تباہ کن حد سے کم رہے تو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہوگا۔
We stumble on this big fact that we didn't really expect, which is the following.
اس بڑی حقیقت نے جس کی ہمیں واقعی توقع نہیں تھی ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جس سمت بڑھ رہے ہیں وہ راستہ ہمیں صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کی بجائے، جو کہ سرکاری ہدف ہے، تین ڈگری کے اضافے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور درجہ حرارت کے حوالے سے ان اہداف کے متعلق ہونے والے عمومی مباحثوں میں 5 یا 6 ڈگری سے آگے کی بات کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بظاہر اس تباکن مقام پر پہنچ جائیں گے جو امکانی طور پر وسیع تر معاشی عوامل کے لحاظ سے بہت تباکن سطح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے تجزیوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں 3 درجے اضافے کے نتیجے میں بھی ہمیں غریبوں کے لیے تباکن صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلربے پرسٹن یونیورسٹی میں وڈرو ولسن اسکول اینڈ سینٹر فار ہیومن ویلیوز میں معاشیات اور انسان شناسی کے شعبے کے پروفیسر ہیں۔
وی لک ایٹ ویریس پاسیبلٹیز ان آور انالیسز، بٹ فار مینی آف دیم وی فائنڈ دیٹ گروتھ آف انکم فار دی پور اسپیشلی ان،
ہم نے اپنے تجزیے میں مختلف امکانات پر نظر ڈالی، لیکن ان میں سے زیادہ تر صورتوں میں ہمیں یہ پتا چلا کہ 2.5 یا 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے کم درجہ حرارت بھی غریبوں کی آمدنی میں اضافے کو بری طرح خطرے میں ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر بھارت یا افریقہ یا چین جیسے علاقوں میں۔ تو تباکن صورتحال وہاں پہلے سے موجود ہے، اس لیے اگر ہم مستقبل کے غریبوں کو تباکن حالات سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کوششوں کو مزید بھرپور اور پرعزم بنانا ہوگا۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے محققین نے اس سلسلے میں کمپیوٹر پر جو ماڈل تیار کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ کے امکانی اضافے سے سب سے زیادہ خطرہ 20% انتہائی مفلس افراد کو لاحق ہوگا۔
If we take the lenient policy that is recommended by the basic version of the model and we make the assumption that
اگر ہم اس نرم پالیسی کو اپنے پیش نظر رکھیں جس کی سفارش تجزیاتی ماڈل کی بنیادی قسم میں کی گئی ہے، اور ہم فرض کر لیں کہ غریب کو سنگین نوعیت کا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو مستقبل میں اس کی آمدنی میں اضافے کی شرح یا تو صفر ہوگی یا حتیٰ کہ منفی ہوگی، اور اس لیے آب و ہوا کی تبدیلیوں کے باعث وہ اس صدی کے آخر تک فاقہ کشی یا ہلاکت کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ پرنسٹن کے تجزیاتی مطالعے میں نہ صرف آب و ہوا کی تبدیلی کا امیروں اور غریبوں پر بلکہ مختلف علاقوں کے درمیان اور علاقوں کے اندر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔
Both are interesting to distinguish because between regions you have geographical factors which are very important.
ان دونوں صورتوں میں ان کے درمیان موازنہ کرنا دلچسپ ہے، کیونکہ جب آپ علاقوں کے درمیان فرق کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے جغرافیائی عوامل اور عناصر ہوتے ہیں جو آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کی پیشگوئی کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ فلربے کہتے ہیں کہ جب آپ اس حوالے سے اپنا مفروضہ تبدیل کرتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کس کو سب سے زیادہ بری طرح متاثر کرتی ہے تو بہت زیادہ مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔
The rich own the equipment, the buildings and things like that, so they will also be hit potentially, but the poor are the most vulnerable in terms of health impacts, mortality,
جن کے پاس آلات، مشینری، عمارتیں اور اسی طرح کی چیزیں ہیں تو آب و ہوا کی تبدیلی کا امکانی طور پر انہیں بھی نقصان ہوگا، لیکن صحت پر مرتب ہونے والے اثرات، شرع اموات، فصلوں کی پیداوار اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے حوالے سے سب سے زیادہ نشانہ غریب افراد ہیں، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ اس پہلو پر ابھی تک بہت کم تحقیق ہوئی ہے۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر مزید کہتے ہیں کہ مستقبل کی نسلوں کے تحفظ کے لیے آج کی پالیسیوں میں اس طرح کی تفریق اور عدم مساوات کے پہلوؤں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا۔ और यूं संजय की इस फिल्मी हीरो जैसी हकीकी जिंदगी को अब मौजू बनाया जा रहा है एक फिल्म का। किरदार के लिए रणबीर कपूर को चुना गया है, जो इन दिनों अपना वजन घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने में लगे हैं ताकि वो संजय जैसे नजर आ सकें। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में रणबीर का कहना था कि वो हमेशा ही संजय दत्त से बहुत करीब रहे हैं।
आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, शर्माना प्यारा गया रे, प्यारा गया, प्यारा गया रे, प्यारा गया, आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना।
रणबीर ये भी कहते हैं कि जब मैंने बर्फी फिल्म की तो संजय ने मुझे कहा कि अब अगली लड्डू या पेड़ा होनी चाहिए, यानी वो मेरे साथ बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं।
तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू यार बहुत आएगा, तू यार बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा।
रणवीर ने बताया कि उनका संजय से करीबी ताल्लुक ही इस किरदार को हकीकत का रंग देने में अहम किरदार अदा करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो समझते हैं कि संजय दत्त का किरदार अदा करने के लिए वो बेहतरीन इंतखाब हैं, तो रणबीर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बस यही उम्मीद है कि मैं इस किरदार के साथ इंसाफ करूंगा। संजय दत्त ने सन 1981 में रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करके कई एजाजात अपने नाम किए।
जी तो जी कैसे है बिन आपके, जी तो जी कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं आपके।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्रामों काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں جمعے کی شام ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کے قریب یہ حملہ سپین کے سفارتخانے کے قریب ہوا۔ شہرپور کے اس علاقے میں سفارتی عمارتیں اور حکومتی دفاتر ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کا نشانہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس میں غیر ملکی قیام کرتے ہیں۔ جمعے کے روز مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں، جو کہ ننگرہار صوبے کا دارالحکومت ہے، بم کے دھماکے میں 3 بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود۔
افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک خودکش دھماکے میں 3 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے مطابق یہ واقعہ مرکزی شہر جلال آباد میں پیش آیا، جہاں انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے اہلکاروں نے ایک چیک پوسٹ کے قریب عسکریت پسندوں سے تعلق کے شعبے میں ایک خاتون کو روکا۔ ان کے بقول یہ غیر ملکی خاتون مبینہ طور پر روسی زبان بول رہی تھی اور اس کے ساتھ 3 بچے بھی تھے۔ اس خاتون سے تفتیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس نے اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ دھماکے سے 3 بچے اور وہاں موجود انٹیلیجنس ادارے کا ایک اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کی تاحال نہ تو طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی یہاں سرگرم داعش سے وابستہ شدت پسندوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کی سرحد سے ملحق اس صوبے میں داعش سے وابستہ عسکریت پسند کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں، جبکہ حالیہ ہفتوں میں ہونے والے مختلف پرتشدد واقعات کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی تھی۔ مختلف علاقوں میں طالبان اور ان عسکریت پسندوں کے درمیان مہلک جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، جبکہ مشتبہ امریکی ڈرون طیاروں سے بھی داعش سے وفاداری کا اعلان کرنے والے ان شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کرنے والے شدت پسند گروپ داعش نے اپنا دائرہ اثر خراسان تک بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے خراسان میں افغانستان اور پاکستان سمیت اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ افغانستان میں موجود طالبان اس شدت پسند گروپ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے جنگ سے تباہ حال ملک میں اپنی سرگرمیوں سے باز رہنے کا کہہ چکے تھے، جس کے بعد اس گروپ سے وابستگی کا اعلان کرنے والوں اور طالبان کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی آ رہی ہیں۔ داعش کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ممالک عراق اور شام میں کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ رواں ہفتے ہی اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی خطے میں داعش کے ابھرتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ میں رینجرز کی تعیناتی کی مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد ابھی اس میں توسیع کا معاملہ التوا میں پڑا ہوا ہے، اور سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یہ مسئلہ صوبائی اسمبلی میں زیر بحث لائے گی، لیکن کل اور آج کے اجلاس میں اس مسئلے کو اب تک پیش نہیں کیا گیا ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبائی سندھ میں رینجرز کے مستقبل کا فیصلہ جمعے کو بھی نہ ہو سکا۔ رینجرز سندھ میں ایک طویل عرصے سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور ستمبر 2013 سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا آپریشن بھی جاری ہے۔ ہر چند ماہ بعد سندھ میں رینجرز کے قیام اور خصوصی اختیارات کی توسیع کی جاتی ہے، لیکن اس بار صوبے میں رینجرز کے مستقبل کا فیصلہ تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے رکا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سندھ اسمبلی میں طے کیا جائے گا، لیکن جمعے کو بھی جمعرات کی طرح سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، لیکن اس میں صوبے میں رینجرز کے قیام اور خصوصی اختیارات پر بات نہیں ہوئی۔ کراچی میں رینجرز کا حالیہ آپریشن تقریباً پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہونے والا یہ آپریشن تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ایک عرصے سے یہ کہہ کر احتجاج کرتی رہی ہے کہ یہ آپریشن اس کے خلاف ہو رہا ہے، اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ جمعے کو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ایک تقریب میں کہا،
دراصل ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے، 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھرائز کیا تھا کہ وہ کریں، لیکن کرپشن کے سلسلے میں وہ بھی ہیں۔ تو ایف آئی اے انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، فیڈرل جو کرائمز ہیں ان کے سلسلے میں، ان کی مینڈیٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن وہ بھی آ گئے ہیں یہاں۔
متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کراچی آپریشن کے حوالے سے کہا،
ڈیڑھ سال تک ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے، ہمارے متعدد ساتھیوں کی گرفتاری ہوئی جس کو ظاہر نہیں کیا گیا، ہم باقاعدہ طور پر متعدد دفعہ ان کے بارے میں فریاد کرتے رہے، لیکن حکومت سندھ کے کان پہ جوں نہیں رہی۔
پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی مشیر ڈاکٹر عاصم حسین، جنہیں اگست میں رینجرز نے 90 دن کے لیے اپنی تحویل میں لیا تھا اور ان پر دہشت گردوں کی معاونت اور کرپشن کے الزامات لگائے تھے، بعد میں ڈاکٹر عاصم حسین کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ جمعے کو عدالت کے حکم پر ڈاکٹر عاصم حسین کو پولیس کے بعد اب قومی احتساب کے ادارے نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 7 دن کے ریمانڈ میں ان سے کرپشن کے مقدمات کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ریشم کے کیڑوں کو پالنے کے لیے دیہی آبادی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ غربت کو دور کیا جا سکے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اب ریشم سازی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ایک بار پھر سنجیدہ کوششوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مقامی سطح پر روزگار مہیا کرنا اور لوگوں کی غربت میں کمی لانا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ریشم کے کیڑوں کی گھروں میں افزائش اور اس سے تیار ہونے والے ریشم کو فروخت کرنے کا سلسلہ کئی دہائیوں سے راج رہا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر مقامی طور پر یہ صنعت تقریباً معدوم ہوتی چلی گئی، لیکن اب محکمہ اب ریشم کی طرف سے دیہی علاقوں میں لوگوں کو ریشم کے کیڑے پالنے سے متعلق آگاہی مہم شروع کرنے کے علاوہ اس کے لیے وسائل کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کرنے کا بتایا گیا ہے۔ محکمہ کے ناظم صدار محمد شفیق کا کہنا ہے کہ دیہی علاقوں میں لوگ ریشم کے کیڑے پال کر اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے قدرتی ماحول کا تحفظ یقینی بنانے میں بھی قابل ذکر مدد ملے گی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
شہتوت کی جو لگی ہوئی ہے اس کا پتہ فیڈنگ مٹیریل کے طور پہ آپ ان سلفارم کو دیں گے اور ایک کمرے کے اندر، اتنے کمرے میں ایزیلی آپ کے 2 پیکٹ ہو جاتے ہیں، اگر 2 پیکٹ ہو جائیں گے تو اس کمرے میں جو اس کا سائز ہے 14-12 کا جو سائز ہے اس کے اندر اگر 2 پیکٹ آپ پرورش کریں گے تو آپ کے پاس 25 سے 30 ہزار روپیہ 800 روپے کے یوز آپ کو ملے گا 28 دنوں کے اندر۔ اس طرح کی اور کوئی قرار تو نہیں دے سکتے نا، تو یہ فارمر میں خواتین جو ہماری ہیں گھریلو کام کرتی ہیں، بچے جو کام اسکولوں میں آتے ہیں شام کو آ کے وہ اس میں جو انٹرسٹ لیتے ہیں نا لیونگ سائیکل ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، تو اس میں انٹرسٹ لیں گے وہ دوسرا اوپر سے جب ان کو 30 ہزار روپے گھریلو خواتین کو 28 دنوں کا ملے گا تو وہ اپنے کچن کا بجٹ فرسٹ کلاس نہ لے گی۔
ابریشم ڈیولپمنٹ سینٹر کے ریسرچ افیسر مسعود طاہر نے بتایا کہ کسانوں کو محکمہ ابریشم کی طرف سے 1 پیکٹ بیج 500 روپے میں مہیا کیا جاتا ہے، جس میں 20 ہزار کے لگ بھگ کیڑے ہوتے ہیں، جسے 10 کلو گرام کوکون حاصل کر کے 20 ہزار روپے تک فروخت کی جا سکتی ہے۔ محکمہ اب ریشم کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس صنعت کے فروغ نہ پانے کی ایک بڑی وجہ اس کا حکومتی ترجیحات میں شامل نہ ہونا بھی ہے۔ 10 برس قبل آنے والے زلزلے میں اب ریشم سازی کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ دارالحکومت مظفر آباد کے نوائی علاقے پٹیکا میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقی UNDP کے تعاون سے قائم اب ریشم سازی مرکز بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب ریشم سازی کے بیج کی پیداوار انتہائی کم سطح پر آ گئی تھی۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ موسم تغیرات کے بارے میں پیرس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کچھ مشکل امور ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ کیری نے کہا،
We had a very constructive meeting. There's a lot of progress.
وہ کہہ رہے تھے کہ اجلاس بہت تعمیری رہا، بہت پیش رفت ہوئی، گزشتہ رات ایک طویل رات تھی جس میں کام ہوا، لیکن بہت سے مشکل مرحلے ابھی طے ہونا باقی ہیں اور آج ان پر کام ہوگا اور بہت سے گروپوں کے ساتھ ہم کام کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک مناسب راستہ نکل سکتا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ لوراں فیبیوس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آب و ہوا کی تبدیلی پر پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں ہفتے کے روز تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا سکے گا، لیکن بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ مسٹر فیبیوس نے یہ اعلان جمعے کی صبح 195 ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان گزری ہوئی اس رات کے تذکرے کے بعد کیا، جس کے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کی سخت ترین رات تھی۔ لوراں فیبیوس کہہ رہے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس سلسلے میں بہت سا کام کرنا ہے کیونکہ ابھی گرین وچ ٹائم کے مطابق صبح کے 6:15 ہوئے ہیں، اس لیے آج اس پر مزید کام ہوگا۔ میں اپنی مشاورت جاری رکھوں گا اور اس لیے میں اس بارے میں مسودہ جمعے کی شام کو پیش نہیں کر سکوں گا جیسا کہ میرا خیال تھا، لیکن ہفتے کی صبح سویرے اور دوپہر تک ہم ضروری فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ لیکن کانفرنس کا ماحول اچھا ہے اور چیزیں مثبت ہیں اور درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کام کیا جانا باقی ہے اور بلا شبہ میں مختلف گروپس کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس مسودے کو پیش کروں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ہر جانب سے آئی ہیں اور جس کے بارے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور آج شام ہم انہیں دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے 1 بجے کام شروع کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس وقت 10 یا 11 بجے، اور اب صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ اس میں بہت پیچیدہ نوعیت کے سوالات پوچھے گئے ہیں اور وہ دنیا کے تمام ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ وقت لینا ایک معمول کی بات ہے، اس لیے ہم نے اس مسودے کو جمعے کی شام کے بجائے ہفتے کی صبح پر منتقل کر دیا ہے۔ اس کانفرنس میں، جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی شامل ہیں، سب سے زیادہ اختلاف اس چیز پر رہا ہے کہ زیادہ غریب ملکوں کو کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کے اقدامات کے اخراجات سے متعلق کتنی مالی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور اس معاہدے کے لیے کتنے عرصے کا ہدف ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہونے والی کانفرنسوں میں عالمی درجہ حرارت کو صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 2 ڈگری کے اندر رکھنے کا ہدف طے کیا گیا تھا، لیکن نئی تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ درجہ حرارت میں اس سے بھی کم اضافے سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، مثلاً 1.5 درجے سینٹی گریڈ سے۔ معاہدے کے تازہ ترین مسودے کی تحریر میں موسموں میں تبدیلی کا سبب بننے والی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنے کی کوشش کے سلسلے میں تمام ملکوں کی جانب سے ممکنہ حد تک وسیع تر تعاون کی اپیل بھی شامل ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق بیجنگ کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے آب و ہوا کی تبدیلی کے موضوع پر امریکی صدر باراک اوباما سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات چیت کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، اور بیجنگ نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ دونوں صدور کے درمیان ٹیلی فون پر کیا بات ہوئی تھی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ کابل میں ڈپلومیٹک انکلیو میں گیسٹ ہاؤس پر حملہ کیا ہے، جس کا دعویٰ کیا ہے طالبان نے کہ وہ حملہ انہوں نے کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مزید تفصیلات کیا ہیں۔ اشتیاق صاحب، کچھ مزید تفصیلات بتائیں گے اس سلسلے میں ہمارے سننے والوں کو؟
جی، آپ نے بالکل درست کہا۔ آج شام کے وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شیر پور کا جو علاقہ ہے وہاں پر حملہ کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک خودکش کار بم دھماکہ کیا گیا، جس کے بعد کچھ شدت پسند جو ہیں وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ طالبان کے ترجمان نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بقول وہ گیسٹ ہاؤس کئی وہاں پر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن ابھی اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہونا باقی ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 2 ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن لڑائی ابھی جاری ہے، اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا اس کے بالکل قریب ہی جو اسپین کا سفارت خانہ ہے وہ واقع تھا، لیکن تاحال اسپین کی طرف سے جو ان کے وزیر اعظم کے دفتر کے سے ان کے ٹویٹر پیغام پر جو بیان کہا گیا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ براہ راست اسپین کے سفارت خانے پر حملہ تھا یا نہیں جی، لیکن اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ موقع پر افغان سیکیورٹی فورسز کے علاوہ اسپین کی جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں۔
اچھا، یہ 2 آدمی تو کم سے کم اطلاعات کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ تصدیق تو بعد میں ہوگی، لیکن یہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں افغان طالبان کے اسپوکس مین، انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کی ابھی کوئی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے؟
ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ افغان وزارت جو داخلہ ہیں ان کے ترجمان نے یہ تو بتایا ہے کہ ایک حملہ ہوا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ اس حملے میں کل کتنے شدت پسند تھے اور ان کا ہدف کیا تھا، اور ابھی تک یہ بھی واضح نہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، کیونکہ گیسٹ ہاؤس میں کیا آیا، کیا انہوں نے کسی کو یرغمال بنایا یا نہیں، کیونکہ اب سے 2 روز پہلے رواں ہفتے کے اوائل میں جب طالبان نے حملہ کیا تھا قندھار پر تو وہ لڑائی کچھ 27 گھنٹے تک جاری رہی، کیونکہ طالبان نے ہوائی اڈے جس جانب سے حملہ کیا تھا وہاں رہائشی علاقے موجود تھے اور انہوں نے کئی لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا. اس حملے میں بھی کوئی لگ بھگ 50 لوگ جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی تھی جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی.
اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جبکہ صدر اشرف غنی صاحب نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے واپسی کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ جو ماڈریٹ طالبان ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات کی صورت نکل سکتی ہے, تو کیا کچھ اس کا لنک اس سے بھی بنتا ہے؟
بالکل آپ نے درست کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بعد جبکہ جس میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف یقین دہانی کرائی گئی بلکہ امریکہ اور چین نے بھی اس سلسلے میں انہیں یقین دہانی کروائی اور کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بامقصد مذاکرات ہوں, اس کے بعد آج ہی صدر اشرف غنی نے افغانستان میں ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ طالبان جو کہ مساعدت پر یقین رکھتے ہیں حکومت ان کو ان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ بات چیت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے خلاف لڑائی لڑی جائے گی. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اشرف غنی جو ترکمانستان میں جائیں گے وہاں پر پاکستانی وزیراعظم بھی کل جا رہے ہیں تو دوبارہ شاید امن مذاکرات کے سلسلے میں بات ہو, لیکن ایک ایسے وقت جبکہ امن کی کوششوں اور مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یہ حملے یقیناً اس عمل کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا.
اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شام, ایران اور حزب اللہ کے دور مار ہتھیاروں سے بچنے کے لیے ایک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ضلع تشا ہک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی یہ فوجی کامیابی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے ایرو 3 تجربے سے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مزید تقویت ملے گی. گزشتہ برس اسی قسم کا ایک تجربہ ناکام ہو گیا تھا جو ڈیزائنرز کے مطابق ہدف کی غلط جگہ پر تعیناتی کی وجہ سے ہوا. اسرائیل کے وزیر دفاع مسٹر یالون نے اس تجربے کو ملکی دفاع میں اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دفاعی نظام نے فضا میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا.
ہنسوی مطلق شبوتسا بوکر بتیل خط 3 ذوخہ نصفت ل ליכולות המרשימות בתחום הטכנולוגי של
اس صبح ایرو 3 کا کامیاب تجربہ ہماری سیکیورٹی کی انڈسٹریز اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہماری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور اس دفعہ یہ اسرائیل کی ایرو اسپیس انڈسٹری سے متعلق ہے. ایرو 3 کو اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ اپنی زد کے اندر آنے والے میزائل کو فضا ہی میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت زیادہ بلندی میں مار گرانے کی صلاحیت حاصل کرنے کا مقصد حملہ آور نیوکلیئر، کیمیائی اور بایولوجیکل میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کرنا ہے. یہ دفاعی نظام اسرائیل ایرو اسپیس ٹیکنالوجی اور امریکہ کی بوئنگ کمپنی نے مل کر تیار کیا ہے. گزشتہ برس غزہ سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے تھے جن میں سے بہت سے راکٹوں کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی کم فاصلے تک مار گرانے والے دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا. حالیہ دنوں میں خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے نئے انتفاضہ کے خدشات جنم لے رہے ہیں. رام اللہ میں مسیحیوں اور مسلمانوں نے اپنی احتجاجی ریلی میں تعطیلات کے دوران پرامن رہنے کا مطالبہ کیا ہے. رام اللہ سے ایک مسیحی اسام کے الفاظ,
the country where the Christ was born, this is the land of peace, so hopefully peace will come to this area and we could celebrate.
یہ ملک جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے امن کی جگہ ہے, اس لیے امید ہے کہ اس خطے میں امن قائم ہوگا اور باقی لوگوں کی طرح ہم بھی جشن منائیں گے اور اپنے بچوں کے لیے خوشحالی لائیں گے. اس شورش زدہ علاقے میں ایک خاندان کی جانب سے جشن منانے کی وجہ ایک رشتہ دار کا مصر میں 15 جیل میں گزارنے کے بعد اپنے گھر کو لوٹنا ہے. اس اسرائیلی شہری پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا, تاہم وہ ان الزامات کو رد کرتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سین برناردینو میں غوطہ خور اس جھیل میں شواہد کی تلاش دوبارہ شروع کر رہے ہیں جہاں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے مہلک حملے میں ملوث میاں بیوی کو دیکھا گیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ اس جوڑے کو اس دن جھیل پر دیکھا گیا تھا جب فائرنگ کے مہلک حملے میں 22 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے. لاس اینجلس کے لیے FBI کے نائب سربراہ ڈیوڈ باؤڈچ کا کہنا ہے,
The specific evidence we're looking for, we're not going to discuss, but we're just simply saying we're seeking.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تذکرہ تو نہیں کریں گے کہ غوطہ خور کیا تلاش کر رہے ہیں, تاہم ہم محض یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے شواہد تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں جو اس جرم سے تعلق رکھتے ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ اس تلاش میں کئی روز لگ سکتے ہیں. اس جھیل سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ریجنل سینٹر میں جمعرات کے روز رضوان فاروق کے ساتھی ملازم اس کے ایک ہفتے بعد اپنی متعلقہ چیزیں اکٹھی کرنے آئے, جہاں ان کے ساتھ کام کرنے والے رضوان فاروق اور ان کی اہلیہ نے عمارت کے اندر فائرنگ کی تھی. جو بات بہت تکلیف دہ ہے وہ اپنی ایک ساتھی کے ڈیسک کو دیکھنا ہے جو گزشتہ ہفتے یہاں بیٹھی تھی. اس کی تمام چیزیں ویسی ہی رکھی ہیں جیسے کہ گزشتہ ہفتے رپورٹ بناتے ہوئے اس نے رکھی تھیں جب یہ حادثہ ہوا تھا. اسی اثنا میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ شخص جس نے رضوان فاروق اور تاشفین ملک کو حملے میں استعمال کیے جانے والے ہتھیار فراہم کیے تھے ہمارے ساتھ تفتیش میں تعاون کر رہا ہے. تفتیشکاروں نے انریک مورخیز سے پوچھ گچھ بھی کی ہے اور ان کے گھر کی تلاشی بھی لی ہے. تاہم تاحال ان پر کسی قسم کی فرد جرم عائد نہیں کی گئی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان,
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے. اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں.
لوگ اکثر چیز کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں.
جو چیز سب سے زیادہ فنی لگتی تھی, اکثر بینر لگا ہوتا تھا دکانوں کے باہر کے بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں.
صدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ, صحت, سیاحت, ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس.
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی, ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے, اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی.
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے اور امن کے سلسلے میں ایک مشرق وسطی کا ایک بڑا اور ایک ملکوں سے مخصوص ملکوں سے متعلق ایک مکالمہ کروایا جائے وہ بہت ضروری ہے.
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں.
صدائی جہاں میرا پسندیدہ پروگرام ہے, خصوصاً جو صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے.
ایز اے اسٹوڈنٹ صدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے.
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں, یہاں کی زبان, یہاں کے ادب, یہاں کی ثقافت کے حوالے سے, یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت.
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے صدائے جہاں. وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے FM 99 پر اتوار کی شام 6 بجے. ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJRadio. صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکہ کی مردم شماری کے بیورو کے مطابق امریکہ میں مختلف گھرانوں میں کم از کم 350 زبانیں بولی جاتی ہیں. گزشتہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس میں 39 زبانوں کا اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ہفتے جاری ہونے والے مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر آبادی گھروں میں انگلش یا دیگر زبانیں مثلاً ہسپانوی, چینی, فرانسیسی اور ویتنامی بولتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں.
تھا شن جرن وے ار تھائی جنگ چھ ہوئے ہنگ چھنگ نک ینگ ار چھاؤ جن ار لا گاؤ شاو فے.
Obama bir basın toplantısında da yanına kesintiler yüzünden işleri tehlikeye giren ilk yardım görevi.
Waxay sheegtaa dadka weerarka soo qaaday imisa ahaayeen tiradooda maxaana ku dhacay hadda.
Sarve ke mutabik jo zubane bahut had tak kam boli jati hain inme Pennsylvania Dutch, Ukraini, Turkish, Romanian aur Amharic zubane qabil e zikr hain. Iske ilawa 150 mukhtalif maqami amriki zubane majmui taur par 350,000 se zyada log bolte hain. ان میں یوپک, ڈاکوٹا, اپاچی, کیریس اور چیرو کی قابل ذکر ہیں. مردم شماری بیورو سے وابستہ ماہر شماریات ایرک وکسٹروم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار 2009 اور 2013 کے درمیان جمع کیے گئے, جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر زبانوں کا تنوع پایا جاتا ہے. اس سروے میں امریکہ کے 15 بڑے بڑے شہروں میں بولی جانے والی زبانوں کے سلسلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نیو یارک شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کے مکینوں کو کم از کم 192 زبانیں بولتے ہوئے پایا گیا۔ اس کے بعد لاس اینجلس میں کم از کم 185 اور واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں 168 زبانیں، سیئٹل میں 166 اور فینکس میں 163 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ میٹروپولیٹن کے علاقوں میں جہاں پر آبادی کی زیادہ تر عمریں 5 برس سے زیادہ ہیں، انگلش کے علاوہ دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ لاس اینجلس اور میامی ہیں جہاں پر 54% اور 51% دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مردم شماری بیورو کے مطابق میٹروپولیٹن کے علاقوں میں مختلف زبانوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی موجود ہیں جو بنگالی، سربیا، تیلگو، ملیالم، تامل، انڈونیشی، سواہیلی، البانی، پنجابی، شامی، پیما اور یوکرینی زبانیں بولتے ہیں۔
سوئنگشو چرم پنتا پتیرودی ڈھاکا واشنگٹن ایک ہی دیشتی بنگیری ایک ہی لوگ کے کاج کرچے بولے جانیے چین ڈھاکا سفر کری۔
سلامت پاگی پننگار، بادن کامانان ترانسپورتاسی ناسیونال امریکا منگاتاکان تیم پنچاری تلا منموکا۔
ایک
دوسری رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سب سے بڑے تجارتی مرکز نیو یارک کے 50% گھرانوں میں انگریزی کی بجائے کوئی اور زبان بولی جاتی ہے۔ تارکین وطن کے اس شہر میں اردو سمیت 11 دیگر بین الاقوامی زبانیں سکھانے کے لیے وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے زیر سایہ اسٹاک ٹاک پروگرام کے تحت کنڈر گارٹن سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے 15 دن کا خصوصی کورس شروع کیا گیا ہے، جس کے دوران انہیں مفت لنچ بھی دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک پروگرام چلانے والے ادارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر برکلن کے تحت گزشتہ دنوں نیو یارک کے ایک پبلک اسکول میں گریجویشن تقریب منعقد ہوئی اور 50 بچوں کو اردو کا خصوصی کورس مکمل کرنے پر اسناد دی گئی۔ اسی پروگرام کے تحت برکلن ریبلڈ امیگریشن کمیونٹیز اینڈ کالج اور یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان کے اشتراک سے بھی اردو سکھانے کا ایک پروگرام نیو یارک میں جاری ہے، جس میں رجسٹرڈ بچوں کی تعداد اس وقت سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ 2 زبانیں بولنے والے بچوں کو صرف 1 زبان میں لکھنا پڑھنا جاننے والے بچوں پر معاشی فوائد کے حوالے سے برتری حاصل ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس اور ایک غیر منافع بخش تنظیم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سروس کی طرف سے مشترکہ طور پر شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق تارکین وطن پس منظر کے حامل بچے جو انگریزی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، انہیں لیبر مارکیٹ میں کثیر الثانی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل ہے۔ این بی سی نیوز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تارکین وطن پس منظر کے حامل گھرانوں کے بچے جو صرف انگریزی بولنا جانتے ہیں اور گھر میں بولی جانے والی اپنی مادری زبان کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، وہ اندازاً $2,000 سے $5,000 سالانہ خسارے میں تھے۔ اس کے علاوہ ایسے تارکین وطن بچے جو انگریزی کے علاوہ اپنی مادری زبان بھی جانتے تھے، ان میں صرف انگریزی بولنے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ آمدنی کمانے کا امکان کم تھا۔ یہ 20 سے 30 برس کے نوجوانوں کے ذاتی اعداد و شمار پر مشتمل ایک مطالعہ تھا جو پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہوئے تھے۔ مطالعے سے یہ بھی وضاحت ہوئی کہ یہ نتائج ان بچوں کے لیے مزید بہتر تھے جو دونوں زبانیں مہارت سے بولنا جانتے تھے۔ ایسے بچوں میں ہائی اسکول کے بعد اعلیٰ تعلیم اور بہتر اعلیٰ حیثیت کے شعبوں میں ملازمت کا امکان تھا اور ان کے پاس زیادہ متنوع سماجی نیٹ ورک ہونے کا موقع تھا۔ تازہ مطالعے میں محققین نے متعدد ایسے مطالعوں کی نتائج کو ملا کر دیکھا جس میں کہا گیا تھا کہ بچوں کے لیے 2 زبانیں بولنا نقصان دہ ہے، جبکہ اس سے قبل اساتذہ اور والدین بھی اس خیال کے مخالف تھے کہ بچے گھر میں اپنی مادری زبان میں بات کیا کریں۔ تاہم امریکی تجزیہ کاروں کی ٹیم کا کہنا تھا کہ 2 زبانیں بولنے والے بچوں کی لسانی صلاحیتوں کے معاشی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر محققین کو پتہ چلا کہ 2 زبانیں بولنے والے افراد انگریزی بولنے والے لوگوں کے مقابلے میں اچھی ملازمتوں پر کم نمایاں تھے، اسی طرح 2 زبانوں کے ثقافتی فوائد کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اقلیتی پس منظر کے حامل گھرانوں کے بچے جو اپنے والدین کی زبان پر عبور رکھتے ہوں، انہیں اپنے والدین کے تہذیبی ورثے میں حصہ پانے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اس طرح بچے کی شناخت کو تقویت ملتی ہے۔ جبکہ 2 زبانیں بولنے والے افراد کو طبی لحاظ سے بھی فوائد حاصل ہیں، جیسا کہ ایک حالیہ اشاعت میں بتایا گیا ہے کہ 2 زبانیں بولنے والے افراد کو دماغی بیماری ڈیمینشیا لاحق ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نیلوفر مغل، وایس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.